السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ آل عمران آیت نمبر 70. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنی الحق حقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. ودت طائفة من اهل الكتاب لو يدلونكم وما يدلون الا انفسهم وما يشعرون يا اهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون. ودت چاہتا ہے طائفة ایک گروہ من اهل الكتاب اہل کتاب میں سے لو یدلونکم کاش کہ وہ گمراہ کر دیں تمہیں وما اور نہیں یدلونا نہیں گمراہ کرتے الا مگر انفسم اپنے آپ کو ہی وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے یا اہل الکتابی اے اہل کتاب لما تکفرون بآیت اللہ کیوں کفر کرتے ہو تم ساتھ اللہ کی آیتوں کے وانتم تشہدون حالانکہ تم اس کی سچائی کی گواہی دیتے ہو یعنی جانتے بھی ہو کہ وہ سچ ہے. یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لما تلبسون کیوں خلط ملت کرتے ہو مکس کرتے ہو شک و شبے میں مبتلا کرتے ہو الحق تم حق کو بالباطل باطل کے ساتھ وتکتمون الحق اور ساتھ چھپاتے ہو تم حق کو وانتم حالانکہ تم تعلمون جانتے ہو. روانی والا ترجمہ دیکھ لیجئے. اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو گمراہ کر دیں حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کی سمجھ بھی نہیں آ رہی. اے اہل کتاب تم اللہ تعالی کی آیات ان آیات کا کیوں انکار کرتے ہو جن کی تم خود گواہی دیتے ہو؟ اے اہل کتاب تم حق و باطل کی آمیزش کیوں کرتے ہو اور جانتے بوجھتے سچی بات کو کیوں چھپاتے ہو؟ اب یہاں پر ڈائریکٹ اہل کتاب کو مخاطب کیا جا رہا ہے ان یہود اور نصارہ اور اسپیشلی یہود. ہم سبھی جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھی چالیں چلیں یا رسول اکرم کی دعوت کو نقصان پہنچانا چاہا تو اس میں سب سے پیش پیش یہود تھے. ایون وہ اس سلسلے میں مشرکین کا بھی ساتھ دیتے تھے اور مشرکین بھی انہی کے کہنے پر مزید اپنی سرگرمیوں کو بڑھاتے تھے کیونکہ مشرکین یہود کو جانتے تھے اور یہود پر یقین رکھتے تھے. اس لیے جا جا کر بار بار یہود سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا یہ ایسی بات صحیح ہے آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو ایون یہود مشرکین کو بھی گمراہ کرتے تھے تاکہ وہ اسلام قبول نہ کرے. تو یہود کی جو دشمنی والی سرگرمیاں تھیں اور وہ صرف اس وجہ سے تھی کہ وہ مسلمانوں سے حسد اور عناد رکھتے تھے. اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے قرآن سے بھی حدیث سے بھی اور سیرت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو کوششیں تھیں وہ ہر طرح سے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے تھی. تو انہوں نے مسلمانوں کو اس وقت بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی اور آج بھی ہم جانتے ہیں کہ آج یہود کی جو سرگرمیاں ہیں یعنی ان کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ کتنی زیادہ گہری اور پکی ہے آپ لوگ ابھی حالت سے واقف ہی ہوں گے. اور یہ ابھی سے نہیں ہو رہا, یہ 80 سال سے ہو رہا ہے تقریباً کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اتنی دشمنی رکھتے ہیں, اتنا حسد, اتنا بغض, اتنی دشمنی رکھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو جان سے ہی ختم کر دینا چاہتے ہیں. سیویلینز کو مارتے ہیں اور خود ہی کچھ نہ کچھ کر کے جواز بناتے ہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کا. تو انہوں نے اس زمانے میں بھی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی لیکن الٹا خود بدنام ہوئے, رسوائی ان کے حصے میں آئی. بھلا صحابہ کرام یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تربیت یافتہ لوگ کیسے ان کے جال میں پھنس سکتے تھے؟ تو دوسری ان کی کوشش یہ تھی کہ تورات میں جن آیات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی گئی تھی, خوشخبریاں دی گئی تھیں, اس کو وہ لوگوں کے سامنے لانے سے روکتے تھے کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ اگر یہ بات, یہ سچائی لوگوں کے سامنے آ گئی تو لوگ فوراً رسول اکرم کو نبی مان لیں گے اور اسلام قبول کر لیں گے. تو وہ اپنے علماء کو بھی اور اپنے خود لوگوں کو بھی روکتے تھے کہ تورات کی کوئی باتیں مسلمانوں کے سامنے مت آنے دو, بلکہ خود اپنے عوام میں بھی انہوں نے تورات کو اتنا عام نہیں کیا تھا. یعنی دھوکہ, فریب, حق کو چھپانا, یہ ان کے لیے معمولی بات تھی، نہیں ہر برے کام کرنے سے وہ دریغ نہیں کرتے تھے، کیونکہ اصل ان کے دشمن اسلام سے تھی. تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا، بلکہ وہ خود الٹا گمراہی میں مبتلا ہوتے گئے، اور ان کی ساری باتیں ان کا کچا چٹھا کھول کر کتاب میں بیان کر دیا گیا. پھر ان کی ایک اور چال تھی کہ ایمان لا کر مرتد ہو جانا، یعنی ہر طرح کے ہتھ کنڈے اور پروپیگنڈے انہوں نے استعمال کیے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے. اور علامہ آلوسی کہتے ہیں اس کی آیت کے بارے میں، ودت طائفتن کے بارے میں، کہ ان کی جو ہٹ دھرمیاں تھیں، ان کی جو دلالت تھی وہ انہی کے اوپر آ رہی تھی، یعنی وہ خود ہی گمراہ ہوتے چلے جا رہے تھے، یعنی دلالت اور گمراہی میں وہ خود آگے بڑھ رہے تھے، اور انہوں نے خود ہدایت کے بدلے گمراہی کو پسند کیا تھا. اور وہ کیا چاہتے تھے اصل میں، کہ وہ دوسروں کو بھی بہکانا چاہتے تھے، دوسروں کو بھی اس راہ سے برگشتہ کرنا چاہتے تھے، ان کو سیدھے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے. اور آج بھی یہود کی ساری سرگرمیاں، ساری کوششیں، ساری دوڑ دھوپ اسی کے لیے ہے. آپ دیکھیں پوری دنیا میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے، دیکھا جائے تو میڈیا آج کل ان کے ہاتھ میں ہے، بڑے بڑے سپر پاورز ان کے کنٹرول میں ہیں، کیونکہ بڑے بڑے بزنس پر وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا کو انہوں نے کیسے سود کے جال میں جکڑ لیا ہے. اور انہی یعنی جو بڑے بڑے ہر بڑی فیلڈ میں دیکھا جائے تو یہود دنیا میں کم تعداد میں ہیں، بہت کم ہیں، لیکن اتنے وہ لوگ چالاک عیار ہیں، اور سودی جال میں یا اور الگ الگ طریقے سے ان لوگوں نے لوگوں کو جکڑ رکھا ہے. اگر آپ تھوڑے بہت بھی پولیٹکس سے دلچسپی رکھتے ہوں گے تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ بڑی بڑی حکومتیں ان کے کنٹرول میں ہیں دیکھا جائے تو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی مومنوں کو اہل کتاب کی جو مکاری تھی، ان کی جو خباست تھی، اس سے اللہ تعالیٰ وارن فرما رہا ہے، متنبہ فرما رہا ہے کہ دیکھو ان کی تو خواہش یہی ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں. اور سورہ بقرہ میں یہ مضمون آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے، ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ اہل کتاب کے اکثر لوگ تمہیں ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر بنا دینے کی خواہش رکھتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ جس کو جس چیز کی خواہش ہوتی ہے تو پھر اس کو حاصل کرنے کی جدوجہد بھی کرتا ہے نا، کوشش بھی کرتا ہے. تو یہ گروہ پوری طرح کوشش کرتا ہے کہ مومنوں کو مرتد کر دے. آج جتنا جو ایتھیزم ہے، اسلام سے دوری ہے، یا لوگ اگر ایتھیز نہیں بھی بن رہے، ایتھیزم کی طرف نہیں بھی جا رہے ہیں، تو بہرحال دین کو تو صحیح سے ماننے والے بھی نہیں بن رہے ہیں. آج آپ دیکھیں ہم مسلمان، جن کو مسلمان دیکھتے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ جن کے اوپر آپ مسلمان ہونے کا لیبل لگا ہی نہیں سکتے، ان کو دیکھ کر ہی لگتا ہے کہ کوئی مسلمان نہیں، لیکن ان کے نام مسلمان ہیں. تو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ان کی ساری کوشش، ساری دوڑ دھوپ، ساری جدوجہد اس بات پر ہے کہ مومنوں کو کسی طرح نان مسلم کر دے، اور اس مقصد کے لیے وہ ہر طریقہ اپناتے ہیں، ہر طرح سے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سب کچھ کر گزرتے ہیں، اس کے لیے وہ کوئی دریغ نہیں کرتے. اس زمانے میں بھی انہوں نے یہ کیا، اور آج بھی وہ یہی کر رہے ہیں، یہی. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی تدبیریں انہی پر الٹ دیں، اور انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وما یضلون الا انفسهم، تو وہ نہیں گمراہ کرے مگر اپنے آپ کو ہی، یعنی مومنوں کو گمراہ کرنے کی جو کوشش ہے ان کی، وہ خود انہی کے گمراہی میں اضافے کا باعث بن رہی ہے. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم ان کے عذاب میں عذاب کا اضافہ کر دیں گے، کیونکہ وہ فساد کرتے تھے، اور ان کو اس کا شعور، وما یشعرون، وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے اس کا، انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ان کی کوشش خود انہیں کو نقصان پہنچا رہی ہے، اور وہ ہم مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ جن کو ایمان پیارا ہے آج بھی، وہ لوگ ثابت قدم ہیں یا نہیں ہے، چاہے ان کے اوپر کچھ بھی گر رہا ہو، ان کی جانیں جا رہی ہوں، ان کا نقصان ہو رہا ہو دنیا کا، ان کی دولت، ان کا سب کچھ ختم ہو رہا ہے، ان کے بچے ان کے آنکھوں کے سامنے مارے جا رہے. دیکھیں نا کتنے سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ کیسے سیویلینز پر وہ لوگ گراتے ہیں ساری مشکلات، لیکن وہ کس کا نقصان کریں دیکھا جائے تو؟ کیا مسلمانوں کو مار دینے سے ان کا فائدہ ہو جائے گا؟ آپ بتائیے، نہیں. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اگر دیکھا جائے تو وہ تو مٹھی بھر ہیں، پوری دنیا سے جمع ہو کر بھی وہ اگر آ جائیں وہاں پر اسرائیل میں، کتنے ہو سکتے ہیں، کتنا چھوٹا سا پٹا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی چالیں ہم کو بتا رہا ہے، اور یہ ہمیشہ سے ان کی چالیں رہی ہیں۔ یقین جانیے کہ انہوں نے اسلام، جب اسلام کا وہ پیریڈ تھا، رائزنگ پیریڈ تھا اسلام کا، جب اسلام بالکل فلورش ہو رہا تھا الحمدللہ اور ہر طرف پھیلتا پھولتا جا رہا تھا، اس وقت بھی انہوں نے اتنی کوششیں کی کہ لوگوں کو ایمان سے پھیر دیں، اور انہوں نے مسلمانوں کے اندر گھس کر اور مسلمانوں کے جیسا بن کر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ اور ہمارے مسلمانوں میں سے جو سادہ لوح لوگ ہوتے ہیں، جو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں رکھتے، ان کے پروپیگنڈے میں آتے چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں آج کا میڈیا، آج کے سارے ڈرامے کس بات کو پیش کر رہے ہیں؟ دھیرے دھیرے اسلام سے دور لے کے جا رہے ہیں نا، ہر وہ چیز اسلام کی اس پر ضرب لگائی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور اسلام کو دقیانوسیت کا نام دیا جا رہا ہے۔ سارے ڈرامے اسی پر بن رہے ہیں، سارا سوشل میڈیا، سارے میمز، سب کچھ۔ یعنی اسلام کہتے ہیں کہ یعنی صرف ایک نام باقی رہنے تو لیبل مسلمان کا یا اسلام کا، باقی سب کچھ وہ کرو جو تمہارا دل چاہتا ہے، یہ جو دنیا میں تم لوگوں کو کرتے دیکھ رہے وہ کرو، ہے نا؟ یہی تو آج کل کی سوچ ہے نا۔ تو وہ ہر ہتھکنڈے استعمال کریں گے۔ ڈراموں کے ذریعے سے ہماری امت کو بہکایا گیا اور بہکایا جا رہا ہے، فلموں کے ذریعے سے، ٹی وی سیریلز کے ذریعے سے، پلیئرز کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کیا چیزیں لی ہیں جو انہوں نے اسلام کے خلاف یا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں استعمال نہ کی ہو۔ ہر چیز پر انہوں نے قبضہ کیا اور ہر چیز کو اسلام کے خلاف استعمال کیا، اور آج ذہن بنتا جا رہا ہے ویسے ہی، جو کہتے ہیں ناستک ذہن، یعنی ایتھیسٹ ذہن، یا پھر مسلمان رہ کر بھی اسلام کے خلاف بات کرو، یہ اسلام کی ہر چیز ناپسند ہے، ایسا کیوں ہے ہمارے دین میں، ویسا کیوں ہے ہمارے دین میں، ایسی سوچ پیدا کر دی نہیں کر دی انہوں نے۔ نئی جنریشن تو دور کی بات ہے، یعنی سوچ لیں وہ تو ایک الگ ہی بات ہے، وہ تو بالکل ترنے والا ہے ان کے لیے ہماری نئی جنریشن، لیکن ہم جیسے مڈل ایج لوگوں کو بھی ان لوگوں نے کیسے اپنے دام میں گرفتار کر لیا ہے، کیسے اپنے جال میں پھانس لیا ہے، کہ کسی اور ذریعے سے، اقدار کے ذریعے سے، کلچرل ایکٹیویٹی کے ذریعے سے، رسم و رواج کے ذریعے سے کیسے ہم کو پھانس لیا ہے، اور ہم نے اسی کو اپنا اصل دین سمجھ لیا۔ بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے کہ اے اہل کتاب، کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی کتاب کا، آیات کا، رسولوں کا، جبکہ تم جانتے ہو، تم تو خود اس بات کے گواہ ہو، تم کیوں کفر کر رہے ہو؟ یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے پر کیا چیز مجبور کرتی ہے، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ جس مذہب پر تم ہو، یعنی یہودیت، وہ سراسر باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور حق وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، تم خود گواہی دیتے ہو، کیونکہ بعض اوقات وہ لوگ خفیہ طریقے سے ایک دوسرے کو یہ بات بتا بھی دیتے تھے، اور چونکہ حق ان کو معلوم تھا، حق ان کے پاس تھا تورات کی صورت میں، لیکن جب غیر مسلم مشرق ان سے پوچھنے کے لیے آتے تھے تو کچھ شک و شبے میں بات ڈال دیتے تھے۔ تلبسون کا لفظ آیا ہے، تلبسون اللبسا، شک و شبے میں مبتلا کر دینا، خلط ملت کر دینا، جیسے جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کھاد زمین میں ڈالتے ہیں تو وہ کھاد جو پودوں کو گرو کرتی ہے، ان کو نورش ہونے کے لیے، تو کیسے کھاد زمین میں مل جاتی ہے، یا بیج زمین میں مل جاتا ہے، بیج جب پھٹتا ہے زمین میں ڈالنے کے بعد تو آپ دیکھیں وہ زمین میں مکس ہو جاتا ہے، تو اس کو خلط ملت ہونا کہتے ہیں، مکس ہو جانا پوری طرح سے، شک و شبے میں ڈال دینا۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، لوگوں کو شک و شبے میں ڈال دیتے تھے، حق اور باطل کو ملا کر پیش کر دیتے تھے، ایسا شک و شبے میں کہ سامنے والا کنفیوژن کا شکار ہو جاتا تھا کہ اچھا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، میں مانوں کہ نہیں مانوں اس بات کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم کیوں حق کو چھپا رہے ہو، کیوں تم اس کو خلط ملت کر رہے ہو، کیوں تم اس کو مکس کر رہے ہو؟ تو ان کو حق اور باطل کو جو خلط ملت کر کے بتاتے تھے، انہیں مکس کر کے بتاتے تھے، تو اس پر ان کو وارن کیا جا رہا ہے، یعنی وہ اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جب علماء حق اور باطل میں امتیاز نہ کریں بلکہ معاملہ مبہم رہنے دیں، اور جس کو ظاہر کرنا ان کا فرض ہے اس کو چھپا لیں، تو اس کا نتیجہ بہت برا نکلتا ہے، کیونکہ حق چھپ جاتا ہے اور پھر باطل عام ہو جاتا ہے، اور جو لوگ حق کی تلاش میں ہوتے ہیں انہیں پھر ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ وہ ان کو حق نظر نہیں آ رہا ہوتا نا سامنے۔ تو جو اہل علم ہیں ان کو تو چاہیے کہ وہ حق کو ظاہر کریں، صحیح بات کو بتائیں لوگوں کے سامنے، اس کا اعلان کریں اور الگ الگ کر کے چھانٹ کر بتا دیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. فرقان کیوں کہا گیا قرآن کو، جو حق اور باطل کا فرق کرنے والی ہے. آپ جب تک کھل کر لوگوں کو نہیں بتائیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، آپ لوگوں کو کنفیوژن کا شکار رکھیں گے. اور بعض وقت آپ فتویٰ نہیں دیں گے صحیح یا صحیح بات نہیں بتائیں گے لوگوں کو، مبہم رکھیں گے بات کو، چھپا کر گول مول سے جواب دیں گے، تو لوگ حق کو نہیں جان سکیں گے. پھر تو حلال اور حرام کو واضح کریں، صحیح اور غلط کو بتائیں، جو عقائد ہیں صحیح وہ لوگوں کو بتائیں تاکہ ہدایت یافتہ لوگ ہدایت پر قائم رہیں اور حق کو تلاش کرنے والے حق کو قبول کر لیں، اور جو گمراہ لوگ ہیں وہ بھی حق کی طرف پلٹ آئیں. اور جو لوگ صرف حسد اور اناد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، ان کے اوپر حجت قائم ہو جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ لیا جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ اسے لوگوں کے لیے بیان کریں گے اور چھپائیں گے نہیں، تو انہوں نے اس وعدے کو پس پشت ڈال دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس گروہ کی بات فرما رہا ہے، اس گروہ کی بات کر رہا ہے کہ جو خبیث لوگ تھے، ان کے ارادے غلط تھے، مومنوں کے خلاف سازشیں کرنے والے لوگ تھے وہ لوگ. تو اسلام کو روکنے کے لیے ان لوگوں نے بہت ساری چالیں چلیں. وہ ایک اور چال وہ کیا کرتے تھے، چلتے تھے، آگے کی آیت دیکھیے. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. وقالت طائفۃ، اور کہا ایک گروہ نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، آمنوا، ایمان لاؤ، بالذی، ساتھ اس چیز کے، انزل، جو نازل کی گئی ہے، علی الذین، ان لوگوں پر جو آمنوا، ایمان لائے، وجہ النہار، دن کے شروع میں، وکفروا، آخرہ، اور کفر کر دو ان کے آخری حصے میں، لعلہم، شاید کہ وہ، یرجعون، پھر جائیں، یعنی جو مسلمان ہیں وہ بھی لوٹ آئیں، نعوذ باللہ مرتد ہو جائیں، رد کر دیں اس بات کو. روانی والا ترجمہ دیکھیے. اہل کتاب کے کچھ لوگوں نے کہا، آپس میں سازش تیار کی کہ جو کچھ ان ایمان والے مسلمانوں پر نازل ہوا ہے، پہلے پہر تو اس پر ایمان لاؤ اور پچھلے پہر اس کا انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں. لا حول ولا قوۃ الا بالله. آپ دیکھیں کیسی ان کی سازشیں ہیں. آگے کی آیت دیکھ لیجئے، پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں. آیت نمبر 73. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولا تؤمنوا، اور نہ یقین کرو، نہ ایمان لاؤ، الا، مگر، لمن تبیا، اسی کا جو پیروکار ہے، دینکم، تمہارے دین کا. قل، کہہ دیجئے، ان الہدا، بے شک ہدایت تو، ہدا اللہ، اللہ ہی کی ہدایت ہے، ان یوتا، اور نہ ہی مانو کہ دیا جائے، احدن، مثلا، ما اوتی تم، کوئی مثل اس کے جو تم دیے گئے، او یا یحاجوکم، یہ کہ وہ جھگڑے گے تم سے، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس. قل، کہہ دیجئے، ان الفضل، بے شک فضل، بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، یوتی ہی، وہ دیتا ہے یہ فضل، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، جاننے والا ہے، یختص، وہ خاص کرتا ہے، برحمتی، ساتھ اپنی رحمت کے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم، صاحب فضل اور عظیم ہے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات کا اعتبار نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ ہدایت وہ ہے جو اللہ کی ہے، کہ وہ کسی دوسرے کو بھی وہی کچھ دے دے جو تمہیں دیا ہے، یہ ہدایت وہ ہے جسے وہ تمہارے رب کے حضور تم پر حجت قائم کر سکیں. اس کے علاوہ ان سے کہیے کہ فضل اور شرف تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے دے دے، کیونکہ وہ بڑا وسیع نظر اور سب کچھ جاننے والا ہے، وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے مخصوص کر لے، اور وہ بڑے فضل کا مالک ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنے کھول کھول کر ان کی تمام چالوں کو بیان کر دیا گیا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چالیں جو یہود چلتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کیا آج کم ہو گئی ہوں گی یہ چالیں؟ ان کی یہ سارے پروپیگنڈے، ان کے سارے ہتھ کھنڈے، ان کا لوگوں کو اسلام سے پھیرنا، کم ہوا ہے یا بڑھ گیا ہے؟ آپ بتائیے. زیادہ ہو گیا جی، بالکل. اب تو نئے نئے ٹیکنالوجی کے جتنے طریقے اور جو جتنے ویز ہیں، وہ سب کو استعمال کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف. ان کی دشمنی دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے. اس وقت تو بھی حسد اور بغض اور انعاد جو تھا وہ اتنا نہیں تھا جتنا آج ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو ان آیات کو پڑھ کر کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ آپ دیکھیں وہ لوگ باطل پر ہو کر دن رات جدوجہد کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ بنی اسرائیل کی ہسٹری پڑھیں گے اور اسرائیل کی تاریخ پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ جب کئی دفعہ ان کا برا حال ہوا نا, ٹیٹس کے ہاتھوں, بخت نصر کے ہاتھوں یہ مارے گئے, پھر ہٹلر کے ہاتھوں مارے گئے. جب فرسٹ ورلڈ وار تھی یا سیکنڈ ورلڈ وار تھی, وہ میں اس میں کنفیوز ہو جاتی ہوں ہمیشہ. جب جرمنی سے بہت بری طرح نکالے گئے اور ہٹلر نے ان کو بہت بری طرح چن چن کر ختم کیا, جانتے ہوں گے نا آپ لوگ. اس کے بعد ان کا کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا, ایسے یہ تتر بتر ہو گئے تھے, ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے تھے. اور بہت کم تعداد میں بھی ہے نا یہ لوگ, کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کے دین میں ان کے مذہب میں داخل نہیں ہو سکتا. جو پیدائشی ہے بس پیدائشی یہودی وہی ہے. پڑھیے آپ لوگوں نے کبھی ان لوگوں کی ہسٹری بنی اسرائیل کی, ضرور پڑھیے گا. پھر ایسے ہی ادھر ادھر کسی کے بھروسے پر ان کو کہیں پناہ مل گئی تو پناہ مل گئی. اور آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے, بڑے بڑے کچھ سپر پاورز نے ان کو اپنی جگہ رکھا, پناہ دی. اب یہ لوگ جو اتنے, ان لوگوں نے لیکن بہت ترقی کی. ان لوگوں نے اپنی جو زبان, ان کی جو زبان تھی عبرانی زبان تھی, وہ جو کہ ختم ہو چکی تھی تقریباً دنیا سے, ان لوگوں نے اس کو دوبارہ زندہ کیا. دنیا کے کونے کھدروں سے جہاں جہاں لوگ تھے جو اس کو تھوڑا بہت جانتے تھے, ان کو لا کر یہاں پر اسرائیل میں یروشلم میں آباد کیا. یہاں پر ان لوگوں نے ان کو ایک تو یونیورسٹی قائم کی, ان کو بڑے بڑے عہدے دیے, اور اس پر انہوں نے بہت ارق ریزی سے, بہت باریک بینی سے کام کیا. اور حالانکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں جان کو تو بہت ڈرتے ہیں لوگ, جان ان کو بہت پیاری ہے, پھر بھی یہ لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے. اپنی جان عزیز ہونے کے باوجود بھی یہاں یہ آباد کرنا چاہتے تھے. کہ ان لوگوں کے نظریے کے مطابق کیا ہے کہ ان, جیسے ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ نزول ہوگا ان کا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے. تو ان کا نظریہ, یہود کا نظریہ یہ ہے, ان کے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ جو کانا دجال آئے گا وہ اس کو مسیح دجال کہتے ہیں. وہ اس کو اپنے لیے خیر کا باعث سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئے گا تو جو تھرون ہے سلیمان علیہ السلام کا, اس وقت وہ ظاہر ہوگا تھرون جو ابھی چھپا ہوا ہے, اور ان کی بادشاہت قائم ہوگی دنیا پر, یہ سمجھتے ہیں. اس لیے سارے یہود کو لالا کر یہ جمع کر رہے ہیں یہاں پر پوری دنیا سے. اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو ضرور اس کو سرچ کر کے انٹرنیٹ پر ہی آپ پڑھیے گا, آپ کو بہت سارے فیکٹس معلوم ہوں گے. ان کا حربہ کیا تھا, ان کی چالیں کیا تھی, کہ صبح کو اسلام لاؤ اور رات کو انکار کر دو, تاکہ جو مسلمان ہیں وہ شک و شبے میں مبتلا ہوں گے اس وجہ سے کہ دیکھا اچھا یہ یہود جو اہل کتاب تھا اس نے صبح کو تو اسلام قبول کیا تھا اور شام میں انکار کر دیا, اس کا مطلب اس کو اسلام میں کوئی سچائی نظر نہیں آئی, اسی وجہ سے تو اس نے اسلام کا انکار کیا. تو جو دوسرے مسلمان ہیں وہ بھی ان کو دیکھ کر شک و شبے میں مبتلا ہوں گے اور اسلام سے پھر جائیں گے. تو اب دیکھیں ارتداد کی طرف لے جانے کے لیے لوگ کتنا آخری حربہ تک استعمال کر لیتے ہیں, آخری حد تک چلے جاتے ہیں. اور یہ تو اس زمانے کی چالیں تھیں, اب آپ خود سوچیں کہ آج پھر یہ لوگ کتنی چالیں نہیں چلیں گے تاکہ لوگ اسلام سے پھر جائیں. اگر آپ اسٹیٹسٹک دیکھیں گے تو ہم کو تو خوش کر دیا جاتا ہے کہ اچھا اسلام جو ہے وہ پھیل رہا ہے ویسٹ میں, مغرب میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. نہیں, اب دوسرا فیکٹ بھی دیکھیں, تصویر کا دوسرا رخ بھی آپ دیکھیں جو بہت ہی کریہ اور بہت زیادہ ڈارک, بہت زیادہ دکھ دینے والا ہے, اور وہ ہے کہ خود ہمارے مسلمان کس طرح سے اسلام کو چھوڑ رہے ہیں. کہتے ہیں ہاں ہمارے دادا نانا تھے مسلمان, ہم تو نہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں, نعوذ باللہ. اور ایک جو رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ جن کی تین پیڑھی وہاں پر رہ گئی ویسٹ میں, ان کی فورتھ پیڑھی ضرور لازمن, اس میں سے کچھ لوگ تو نان مسلمز ہو چکے ہیں, بلکہ ان کا کوئی دین دھرم ہی نہیں ہے, ایتھیسٹ بن چکے ہیں. تو یہ ان کا شروع سے ہمیشہ سے معاملہ رہا ہے. تو یہود اپنے سوا دوسرے تمام لوگوں کو امی کہتے تھے, تورات کی باتوں کو بھی چھپاتے تھے, اور ایک اور انہوں نے طریقہ اختیار کیا تھا کہ صبح کو اسلام قبول کرو رات کو انکار کر دو, تاکہ دوسروں کو بھی لگے کہ اچھا ضرور کچھ نہ کچھ خرابی ہے, جبھی تو یہ لوگ مسلمان ہونے کے بعد پھر واپس یہودیت کی طرف جا رہے ہیں. ورنہ جو ایک عالم آدمی ہے, کیونکہ اہل کتاب اپنے آپ کو عالم کہتے تھے اور مشرقین کو امی کہتے تھے جاہل, تو یہ سازش کے ذریعے سے بھی انہوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہا. یہ ان کی باطنی خباثت کی سب سے بڑی نشانی ہے اصل میں. تو ان کی کئی چالیں تھیں, ان کی ایک اور چال یہ بھی تھی کہ دیکھو خبردار اپنے دین پر پکے رہنا، دوسرے کسی مذہب والے کی پیروی نہ کرنا، تم مسلمانوں کی باتیں سنو تو صحیح مگر قبول وہی کرو جو تمہارے اپنے مذہب کے مطابق ہوں۔ اور کہتے تھے کہ خبردار انہیں تورات کی کوئی ایسی بات نہ بتانا جو تمہارے اپنے خلاف چلی جائے، ورنہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے کہہ دیں گے کہ ان باتوں کا تو یہود بھی اقرار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی نے ان کے جواب میں اپنے نبی سے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم جو ہدایت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہو تو یہ تو بتاؤ کہ ہدایت تمہیں ملی کہاں سے ہے، اور اگر اللہ ہی کی طرف سے ملی ہے تو کیا دوسروں کو ایسی ہدایت کے احکام اللہ تعالیٰ نہیں بتا سکتا؟ اور اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دوسروں کو ہدایت دے سکتا جبکہ تم خود اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کر رہے ہو اور تم بددیانتی پر اتر آئے ہو؟ تم خود جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح سے نافرمانی کر رہے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ دوسروں کو ہدایت کے لیے چنے گا؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ اس پر یہود کی اجارہ داری نہیں کہ یہود کو اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے چنا تھا تو وہی لوگ اس کے اوپر جمے رہیں اور ڈٹے رہیں کرسی پر۔ اس عہدے پر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بٹھا سکتا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے وہی اس عہدے کے صحیح مستحق ہوں گے۔ تو ان کی سازشیں ہر دور میں چلتی آئی ہیں اور ابھی بھی ان کی سازشیں شروع ہیں۔ ان کا مکر اور فریب، ان کا دھوکہ اسلام کے خلاف، ان کا اتنا زیادہ ان کے دل میں بغض اور انعاد بھرا ہوا ہے کہ وہ ختم ہونے پر ہی نہیں آتا۔ تو یعنی اپنی کتاب کی حق بات بھی وہ مسلمانوں کو نہیں بتانا چاہتے تھے کہ کل کہیں قیامت کے دن ان کے خلاف وہ حجت نہ بن جائے۔ تو ہدایت واقعی میں اللہ تعالی کی طرف سے ہے، لیکن اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ جو خود اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پر ڈال دے اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ اہل کتاب کو علم بہت کم ملا اور توفیق سے وہ بالکل محروم ہے، کیونکہ ان کی نیتیں اور ان کے ارادے ہی غلط ہیں۔ اصل میں اس کے برعکس الحمدللہ امت مسلمہ کو اللہ تعالی نے ہدایت سے نوازا، علوم اور معارف کی انتہا تک ان کو پہنچایا الحمدللہ، اور ان پر عمل کی توفیق بھی دی اللہ تعالی نے مسلمانوں کو۔ اسی وجہ سے مسلمان دوسروں سے افضل ہو گئے، اور اسی لیے مسلمان ہی رہنما ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق دوسروں کو بھی ہدایت اور رہنمائی کی طرف بلاتے ہیں اور یہ کام انجام دیتے ہیں۔ اس امت پر اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا فضل اور احسان ہے اصل میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارا جو فضل ہے، رحمت ہے، سب اللہ کے اختیار میں ہے، کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہی اپنے بندوں پر ہر قسم کا احسان فرماتا ہے۔ یوتی ہی میشا، وہ جسے چاہے اسے دے، جو بھی اس کے لیے اسباب اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اپنے فضل سے نوازے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت وسعت والا اور بہت علم والا ہے، اس کا فضل اور احسان بہت وسیع ہے، وہ جانتا ہے کہ کون اس احسان کے قابل ہے، لہٰذا اسی کو وہ عطا کرتا ہے، اور کون اس کا مستحق نہیں ہے اس سے محروم کر دیتا ہے۔ پھر وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے، یعنی جو دنیا میں اس کی رحمت ہے اور دین کی نعمت اور اس کی تکمیل والی چیزیں بھی، کیونکہ وہ تو بہت بڑے فضل والا ہے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کا رحم، اس کا فضل مانگنا چاہیے اور ہدایت اور رہنمائی طلب کرتے رہنی چاہیے۔ تو سبحان اللہ، واقعی میں اللہ تعالیٰ کا علم وہاں تک ہے جہاں ہم انسان کی رسائی بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو اے اللہ تعالیٰ، ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے نواز، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 75 دیکھیے، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بعض اہل کتاب میں سے وہ ہیں، من ان تامن ہوں، کہ اگر آپ امانت رکھیں ان کے پاس، بِقِنْطَارٍ ایک ڈھیر سونے چاندی کا، يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ تو بھی وہ ادا کر دیں گے آپ کو، ومنہم اور بعض ان میں سے، من انتامن ہوں وہ ہے کہ اگر آپ امانت رکھیں، بے دینارن ان کے پاس ایک دینار، لا یؤدیہ الیک نہیں ادا کریں گے وہ آپ کو، الا مگر ما دمتا مگر کہ آپ ہمیشہ رہیں، علیہ ان کے سر پر قائمن کھڑے، ذالک بھی انہم یہ بسبب اس کے کہ بے شک، قالو انہوں نے کہا، لیس علینا نہیں ہے ہم پر، فی الامیین سبیل امیوں یعنی عربوں کے بارے میں کوئی گناہ، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں، بلا، کیوں نہیں، من اوفا، جو شخص پورا کرے، بعہد ہی اپنا عہد، یعنی اللہ سے، واتقا، اور ڈرے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المتقین، محبت کرتا ہے متقی لوگوں سے، سبحان اللہ۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اگر آپ ان پر اعتماد کرتے ہوئے ایک خزانہ بھر مال دے دیں تو وہ آپ کو واپس کر دیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ انہیں ایک دینار بھی دے بیٹھے تو وہ ادا نہ کریں، الا یہ کہ تم ہر وقت ان کے سر پر سوار رہو، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ بن گیا ہے کہ ان پڑھوں انہیں غیر یہود کے بارے میں ان پر کچھ گرفت نہ ہوگی۔ یہ لوگ دیدہ و دانستہ اللہ تعالی کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جس شخص نے بھی اللہ کے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا اور اس سے ڈر گیا تو اللہ ایسے ہی پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اب پھر یہاں پر اہل کتاب کی بددیانتی کے بارے میں آ رہا ہے کہ مالوں کے تعلق سے، کہ ان کا کیا حال ہے اس کے بارے میں۔ دین کے بارے میں تو خیانت کرتے ہی کرتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں، حق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مال کے بارے میں بھی ان کا یہی حال ہے، یعنی وہ ہر طرح سے خائن خیانت والے ہیں۔ نہ مال کے بارے میں وہ امانت کا حق ادا کرتے ہیں، نہ دین کے بارے میں، کہ اگر آپ انہیں ایک خزانے کا مالک بنائیں تو بعض ایسے ہیں کہ بہت ہی اچھے ہیں، بعض بہت اچھی کوالٹیز کے مالک ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جیسے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مدینہ میں پہلی بار تو کہا کہ کوئی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور فوراً اسلام لے آئے۔ تو بعض تو بہت ہی اچھے امانت میں، کہ اگر آپ ان کے پاس خزانہ بھی رکھ دیں تو وہ آپ کو لوٹا دیں گے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کی چھوٹی سی نیکی کو بھی ضائع نہیں کیا، الحمدللہ۔ یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اگر چند لوگ بھی ہوں اور ان کے اندر خوبی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر ضرور فرماتا ہے۔ تو کچھ لوگ تو امانت دار ہیں، لیکن بعض ایسے بھی کہ اگر صرف ایک دینار بھی آپ ان کے پاس رکھ دیں امانت کے طور پر تو وہ آپ کو ادا نہیں کریں گے، بلکہ انکار کر دیں گے جب تک آپ ان کے سر پر کھڑے نہ ہو جائیں۔ یعنی ان کی یہ بے وفائی اور بددیانتی کی عادت ثانیہ بن چکی ہے، کیونکہ ان کی سوچ کیا بن گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو عرب لوگ ہیں، جو غیر اہل کتاب ہیں، ان کے ساتھ ہم کتنا بھی ظلم کر لیں وہ ہمارے گناہ میں نہیں لکھا جائے گا، ہمارے حق میں گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یعنی ان پڑھ عربوں کے مال اگر ہم واپس نہیں بھی کرتے ہیں تو ہم کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کتنی بری رائے ہے ان کی۔ یعنی وہ غیر اہل کتاب کو کتنا حقیر سمجھتے تھے اور خود کو کتنا بڑا سمجھتے تھے، یعنی اپنے آپ کو بڑا ہی عظمت والا سمجھتے تھے، حالانکہ اصل میں حقیر اور ذلیل تو وہ خود ہیں جو اتنی بری سوچ رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے امین کے مال کی حرمت کو نہ سمجھا اور اسے انہوں نے اپنے لیے جائز قرار دے لیا۔ اس طرح وہ دو گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، ایک تو حرام کھانا اور حرام خوری کو حلال سمجھنا، یہ عقیدہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے برابر ہے، کیونکہ جو عالم حرام چیزوں کو حلال کہتا ہے وہ گویا لوگوں کو اللہ کا حکم سناتا ہے، اپنی بات نہیں سناتا، جبکہ اللہ کا یہ حکم نہیں، اور اسی کو جھوٹ کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یقولون علی اللہ الکذیب وہم یعلمون، یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ یہ گناہ جو ہے وہ بغیر جانے بوجھے اللہ کے بارے میں باتیں بنانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ پھر اللہ نے ان کے غلط خیال کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، بلا، یعنی حقیقت وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں جاہلوں کے حق میں کوئی مؤاخذہ نہ ہوگا، بلکہ حقیقت یہ کہ تمہیں اس جرم کا سخت گناہ ہوگا۔ اور جو شخص اپنا، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرے، اور اس میں وہ وعدہ بھی شامل ہے جو بندے اور رب کے درمیان ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام حق شامل ہیں جو اس نے بندے پر واجب کیے ہیں، اور وہ وعدہ بھی شامل ہے جو بندے کا دوسرے بندوں سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر عہد و پیمان سے مراد وہ ان گناہوں سے بچنا جو اللہ تعالیٰ کے حقوق سے تعلق رکھتے ہوں، اور ان گناہوں سے بچنا بھی جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہوں۔ تو جو شخص ان سب گناہوں سے بچتا ہے وہ متقی ہے، جن سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے، خواہ وہ امیین ہو یا دوسروں میں سے کوئی اور ہو۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہمیں جاہلوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں، اس نے اللہ کا وعدہ پورا نہیں کیا اصل میں، اور نہ ہی وہ اللہ سے ڈرا، لہٰذا اسے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے بغض رکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند ہی نہیں کرتا۔ تو جو لوگ اپنے وعدے کو پورا کریں، عہد کو پورا کریں، تقوی اختیار کریں، مالی خیانت سے بچیں، تو وہی لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند اور محبوب ہوں گے، وہی متقی کہلائیں گے، اور انہی لوگوں کے لیے جنت قائم کی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے افضل مقام پر ہوں گے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جاہلوں کے حق میں، یہ جاہلوں کے تعلق سے حق تلفی کرنے سے گناہ نہیں ہوتا، تو وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو اتنا عزت اور شرف بخشا تھا، ان کو تمام عالم تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، لیکن انہوں نے اپنے اعمال سے کیا کیا، اپنے اس شرف اور عزت کو بدل ڈالا اور پستی میں گر گئے، اپنی فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے، بد عہدیوں کی وجہ سے اس قابل ہی نہیں رہے کہ ان کو وہ فضل اور شرف حاصل رہتا، اس لیے ان سے وہ عہدہ بھی چھین لیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے وہ عہدہ جس کو چاہا یعنی امت مسلمہ کو دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دی کہ تم ٹھیکیدار نہیں ہو فضل اور شرف کے، یعنی ہمیشہ یہ نعمتیں نہیں رہ سکتی تم پر. کیوں؟ کیونکہ تم نے ثابت ہی نہیں کیا اس بات کو، تم نے ثبوت ہی نہیں دیا اس بات کا، تو کیسے تم پر وہ نعمت ہمیشہ رہے گی؟ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ سود ہر امت پر حرام رہا ہے، یہود پر بھی حرام تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، ان کے فقہا نے کیا کیا کہ ایسی کچھ نہ کچھ ایسی باتیں نکالی اور کہا کہ اچھا فلاں فلاں معاملے میں سود لینا جائز ہے. جیسے کہ آج کل مسلمانوں میں سے بھی ایک گروہ ایسا ہے جو فقہی مشغافیاں پیدا کر کے کافروں سے سود لینا جائز سمجھتے، کہتے کہ اگر تم اہل کفر کے ساتھ رہ رہے ہو یا کافروں کی بستی میں ہو تو تم سود لے سکتے ہو وہاں سے. اللہ لبلا قوت لبلا. سود کیسے جائز ہو سکتا ہے بھلا آپ بتائیے. تو ان لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، علماء یہود نے، تو ان کی یہ عادت جو سود خوری کی عادت تھی فقط سود تک پھر محدود نہیں رہی، بلکہ پھر وہ یہ کہتے تھے کہ غیر یہودی کا مال جس طریقے سے ہڑپ کیا جا سکے جائز ہے. تو یہود کی جو انہوں نے ان کو جو حرام کی عادت پڑ گئی تھی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ فرمایا قرآن میں، یعنی اس طرح وہ دوہرے جرم کے مرتکب ہوئے، ایک تو حرام کھانے کے عادی ہو گئے جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، ان کو حرام کیا تھا، اور اپنی خود کی خود ساختہ باتوں کو وہ اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے، تو اللہ پر جھوٹ بھی باندھنے لگے سمجھے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ سود سے یا مال کی خیانت سے انسان کی طبیعت پر جو اثر ہوتا ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے، یعنی جب انسان حرام مال کھانے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں، اس کے اندر خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے، سنگ دلی، بخل، اور مال سے بہت زیادہ محبت ہونے کی بنا پر وہ حرام طریقوں سے بھی اس کو جمع کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتا پھر، یعنی وہ حرام طریقے سے بھی مال کو حاصل کرنے کی فکر میں رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انہی لوگوں کی مثال دی ہے کہ جب انسان مال کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو پھر وہ ایک دینار میں بھی بددیانتی کرتا ہے، اور ہر قوم میں ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے، اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگ ملیں گے، حالانکہ وہ جو برے لوگ ہوتے ہیں کم ہی ہوتے ہیں. تو یہود میں بھی ایسے لوگ تھے جو سود خوری اور دوسرے ناجائز طریقوں کو حرام سمجھتے تھے، جو کم ہی لوگ تھے، اور جو برے لوگ تھے ہمیشہ تعداد ان کی زیادہ ہوتی ہے، اور یہود میں ایسے ہی رہا. لیکن مسلمانوں میں الحمدللہ یہ ایسی کیٹیگری نہیں ہے، مسلمانوں میں حرام کھانے والے یا حرام کو حلال سمجھنے والے کم ہی لوگ ہیں، الحمدللہ میجورٹی اچھے لوگوں کی ہے. تو عبداللہ بن سلام بھی ایسے ہی لوگوں میں سے ایک شخص تھے کہ وہ ایک ایک امانت بھی ادا کر دیتے تھے. تو یہ یہودیوں کا یہ جو سوچنا تھا کہ غیر اسرائیلیوں کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، یعنی کسی کا بھی مال ہڑپ کر جاؤ، کتنی غلط سوچ ہے نا، آپ خود سوچیں گے کیا اس کی وجہ سے دنیا میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ ان کی جو یہ سوچ تھی، اسی لیے تو وہ دوسروں کے ملکوں کو، دوسروں کی زمینوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں ناجائز قبضہ، اور اس کو ماڈرن نام دے دیتے ہیں. اگر کوئی مسلمان کسی چھوٹی سی زمین کوئی جزیرے کو لے لے تو وہ تو ظلم ہوا کہتے ہیں، اور اگر وہ لوگ کسی کی زمین لے لیں مسلمانوں کی تو وہ صحیح ہے کہتے ہیں، کتنا دوہرا معیار ہے نا. تو ان کی جو باطنی خباثت تھی اس کے بارے میں یہاں ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا ریزن بتایا گیا کہ کیا چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے ان کی سوچ ایسی بن گئی ہے، یعنی بددیانتی والی سوچ، حرام کھانا اور ہر ایک کے مال کو اپنے لیے حلال سمجھ لینا، ہڑپ کر لینا. تو کیا چیز کی کمی ہے ان کے اندر؟ تقوی کی کمی ہے اصل میں، یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ایسے بے باک اور نیڈر ہو گئے تھے کہ نہ وہ اللہ کے احکام بیان کرنے میں دیانت سے کام لیتے تھے، ایمانداری سے کام لیتے تھے، اور نہ ہی دوسرے لوگوں کے معاملات میں وہ ایمانداری کو ملحوظ رکھتے تھے. ان کے ذہن میں بس ایک ہی سودا سمایا ہوا تھا کہ چونکہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں لہذا جتنے بھی برے کام کر لیں وہ نیک ہی رہیں گے، دوزخ کی آگ ان پر حرام کر دی گئی ہے، اور اسی جھوٹے زوم نے ان کو لے ڈوبا، اور اسی وجہ سے، اس زوم باطل کی وجہ سے وہ لوگ غیر اسرائیلیوں کے مال کو ہر جائز اور ناجائز طریقے سے ہڑپ کر جانے کو کچھ جرم نہیں سمجھتے تھے. آج بھی آپ دیکھ لیں، آج سارا جھگڑا ہی کس بات کا ہے؟ آپ خود بتائیے. جی بالکل، کیسے انہوں نے ناجائز قبضہ کیا، کیسے انہوں نے کسی کی زمین پر آپ قبضہ کر کے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ وہ آپ کی زمین ہے؟ تو آج بھی وہ اسی طرح سے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں، اور کہیں پر تو فزیکلی قبضہ ہے زمینوں پر، اور کہیں پر پورے ذہن کو غلام بنایا ہوا ہے نا. اگر دیکھا جائے تو سوچ کیسی پیدا کی جا رہی ہے، لوگوں کی سوچ کو کنٹرول میں کر لیا ہے نا. کیسے دیکھیں قرآن کی جو آیات ہے کیسے وہ ہر دور کے لیے، اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا آپ بتائیں. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو ہوتے ہوئے، اور آپ خود غور کریں آج ابھی جو دو چار دن سے جو سلسلہ چل رہا ہے یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، اور اتفاق سے آیت بھی وہی آ رہی ہیں. سبحان اللہ، آپ سوچیں قرآن معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ ہر دور کے لیے ہے یا نہیں؟ جو حدیث ہم پڑھتے آئے ہیں اور جو علی رضی اللہ عنہ کے جملے تھے کہ یہ پڑھنے سے کبھی پرانا نہیں ہوگا، اس کے معجزات کبھی ختم نہیں ہوگے، اور علماء اس کی تفسیر سے کبھی سیر نہیں ہوگے، اور یہ ہر دور کے لوگوں کے لیے ہر دفعہ اس کی آیت سے آپ ایک الحمدللہ اس میں اتنی جدت ہے. قرآن کو یہ 1400 سال پرانی کتاب آپ اس کو یہ کہہ کر ریجیکٹ نہیں کر سکتے. اس میں ہر دور کے لوگوں کے لیے اس میں مشعل راہ ہے، اس میں جدت ہے الحمدللہ. اور دیکھیں آج کی حالت پر کیسے یہ آیتیں منطبق ہو رہی ہیں، کیسے اس کے اوپر ثابت ہو رہی ہیں یہ آیتیں. ان کی سوچ آپ دیکھ لیجئے. جی بالکل، قیامت تک کے لیے ہے یہ. تو یہود میں کچھ لوگ تھے تقویٰ والے جیسے عبداللہ بن سلام ہیں، اور کچھ خیانت دار لوگ بھی تھے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب عبداللہ بن سلام کی جو حدیث ہے صحیح بخاری میں، وہ کہتے کہ میں نے جب دیکھا تو میں نے پہلے ہی اس میں سمجھ دیا کہ یہ کوئی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اور تورات میں جو خوشخبریاں دی گئی ہیں وہ انہی نبی کے بارے میں ہیں، اور فوراً اسلام لے آئے. اور جھوٹی قسم دے کر مال بیچنا یا امانت داری میں خیانت کرنا یہ سب اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے. اشس بن کیس کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے حق میں اتری، میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں میرا کنواں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا کہ گواہ لاؤ ورنہ اس سے قسم لے لو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ تو قسم کھا جائے گا. آپ نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کا مال مار لینے کی نیت سے خواہ جھوٹی قسم کھائے تو جب وہ اللہ سے ملے گا تو اس وقت اللہ اس پر غضبناک ہوگا. صحیح بخاری. اور عبداللہ بن اوفا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بازار میں اپنا مال رکھا اور ایک مسلمان کو پھانسنے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہنے لگا کہ مجھے اس مال کی اتنی قیمت ملتی تھی، یعنی حالانکہ یہ بات غلط تھی. تب اللہ نے یہ آیت نازل کی. تو دیکھیں یہ بتانا بھی غلط ہے کہ اچھا ہم کو فلاں تو اتنے میں مل رہا تھا، آپ اتنے میں دے دیں، یا فلاں مجھ سے اتنے میں خریدنا چاہتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں 10,000 میں، آپ پھر 11 دیں. تو جھوٹی بات کہہ کر مال بیچنا بالکل غلط ہے، جائز ہی نہیں اسلام میں. تو یہود نے ہر حربہ استعمال کیا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں یا لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے میں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، وہ بڑا فضل والا اور رحم کرنے والا ہے. اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 77. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. ان الذين بيشك وہ لوگ، يشترون جو خریدتے لیتے ہیں، بعهد الله اللہ کے عہد، وايمانهم اور اپنی قسموں کے عوض، سمن قلیلن تھوڑی سی قیمت، اولائک یہی وہ لوگ ہیں کہ لا خلاق نہیں ہے کوئی حصہ لہم ان کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، ولا اور نہ، یکلمہم نہ کلام کرے گا ان سے اللہ اللہ، ولا اور نہ، ینظروا الیہم دیکھے گا ان کی طرف یعنی نظر رحمت سے، یوم القیامہ قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ پاک کرے گا ان کو، ولہم عذاب الیم اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. بات یہ ہے کہ جس شخص نے بھی اللہ کے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا اور اس سے ڈر گیا تو اللہ ایسے ہی پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بدلے بیچ دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نہ تو کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا. ٹھیک ہے، ترجمہ ہم نے پیچھے کی ایک آیت سے پڑھا تاکہ مطلب سمجھ میں آ جائے کہ کچھ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور جو لوگ وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا نہیں کرتے اور اپنی قسموں کو یا عہد کو تھوڑی سی قیمت کے دنیاوی قیمت کے بدلے بیچ دیتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو جو اپنے عہد کو پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو ان کے لیے تو کامیابی ہے، جو اللہ سے عہد کو بھی پورا کرے اور بندوں سے بندوں کے عہد کو بھی پورا کرے. لیکن جو لوگ اللہ کی آیات کو بیچ دیتے ہیں، اس کے قول و قرار کو بدل دیتے ہیں، اور دنیا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کی یا بندوں کی حق تلفی کرے، اور اس کے بدلے دنیا کا فائدہ حاصل کرے. تو جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال ناجائز طور پر لینا بھی اس میں شامل ہے, کسی کو دھوکا دینا بھی اس میں شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے پھر آخرت میں, یعنی ان کو پھر وہاں پر آخرت میں کوئی بھلائی اور کوئی خیر حاصل نہیں ہوگی. ایون اللہ تعالیٰ ان سے بات تک نہیں کرے گا, ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, ان سے ناراض ہوگا, ان سے کلام بھی نہیں کرے گا. آپ سوچنا دیکھیں, اگر کوئی ناراض ہو جاتا ہے ہم سے, یا کوئی ہم سے منہ پھیر لیتا ہے, یا کبھی ہم سے کوئی سیدھے منہ بات نہیں کرتا, ہم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے نا. دل چاہتا ہے کہ وہ شخص ہمارے سامنے ہم کو دیکھے, ہم سے بات کرے, جو بھی ہمارے کوئی فرینڈ ہو, ہمارے گھر والے ہوں, والدین ہوں, بہنیں ہوں, جو بھی ہوں, اگر کوئی ہم سے ناراض ہو جائے تو کتنا برا سا لگتا ہے. تو سوچے کہ ہم اپنے یہ جو چھوٹے موٹے انسان ہیں ان کی ناراضگی ہم برداشت نہیں کر سکتے, تو اللہ تعالیٰ کا نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھنا, نہ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا, نہ ان کا تزکیہ کرنا, کیسے برداشت ہوگا وہاں پر. لیکن لوگ دنیا کے چھوٹے سے فائدوں کے لیے کیسے اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتے ہیں, تو ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا, جس سے دلوں کو بھی تکلیف ہوگی اور بدن کو بھی تکلیف ہوگی. اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا عذاب, دیدار الہی سے محرومی کا عذاب, جہنم کا عذاب. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان سب سے محفوظ رکھے, کہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم رہیں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات کا شوق مانگتے ہیں دعا کر کے, اور اس کے دیدار کی لذت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب کرے, آمین. تو ان تمام آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا, یعنی عملی پوائنٹ کیا ہے, کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی رحمت طلب کریں, اس کی رحمت طلب کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے. جس کو چاہتا ہے بید اللہ یوتی ہی میں یشا واللہ واسع علیم, جتنا مانگنا ہے مانگے اللہ تعالیٰ سے, اس کی رحمت, اس کا فضل, اس کا جو بھی اللہ کی طرف سے خیر ہے وہ مانگے اللہ تعالیٰ سے, اس میں کبھی کمی نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگے, اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے. تو عملی پوائنٹ ہم کو یہ سیکھنے کو ملا. اور دوسری وجہ ہم کو سیکھنے کو ملی کہ اہل کتاب میں سے جو امانت دار تھے ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو اگر تھوڑے بھی لوگ ہوں لیکن ان کے اندر کوئی خیر ہو, تو اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتا یا ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. تو معاملہ چاہے دین کا ہو یا دنیا کا, ہر حال میں حق بات کہیں, امانت داری کا حق ادا کریں, چاہے وہ بات آپ کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو. تو ہمیشہ انصاف کی بات کریں, حق کی بات کریں, اور ایسے لوگوں کا ساتھ دیں جو امانت دار ہیں. اور تیسری بات بھی ہم کو یہی سیکھنے کو ملتی ہے کہ امانت صرف کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ سے کیا گیا عہد, اور اللہ کی طرف سے بندوں کا بندوں پر جو حق ہے, وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. امانت کے بارے میں اویئرنیس پھیلائیں لوگوں کے درمیان, چاہے وہ مال ہو, چاہے وہ حقوق ہوں, کچھ بھی ہوں, سب میں امانت داری کا خیال رکھیں. اور ایون گھر والوں کے تعلق سے بھی, یعنی ان کو ان کا حق دیں جتنا وقت جن کو دینا ہے, چاہے بچے ہوں, چاہے والدین ہوں, چاہے بہن بھائی ہوں, چاہے شوہر ہوں, چاہے بیوی ہو. تو ان کے حق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جو امانت اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ دی ہے کہ ان کو جس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے ان کو اس طرح سے وہ وقت دیں, اس میں خیانت نہ کریں. جی, اور قابل توجہ جو پوائنٹ ہے کہ حق کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوں اور لوگوں کو انصاف دلائیں, انصاف کے علم بردار بنیں. اور دوسرا جو انہوں نے کہا تھا کہ امیوں کے بارے میں ہم پر کوئی پوچھ یا پکڑ نہیں ہے, تو یہاں پر آپ دیکھیں کبر نظر آتا ہے نا, کہ اور کیا ہے, رسول اکرم نے کیا ڈیفینیشن بیان کی تھی, کہ تکبر کیا ہے, کہ بتر الحق و غمت الناس, کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو کمتر سمجھنا, ذلیل سمجھنا اپنے سے. تو اہل کتاب نے کیوں امیوں پر وہ نہیں رکھا کہ امیوں کے بارے میں ہم پر کوئی پوچھ نہیں ہوگی, ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی, کیونکہ امیوں کو کمتر سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. تو مال کے بارے میں سارے سب کے لیے ایک جیسی رولس ہیں, چاہے کوئی کمتر ہو, چاہے کوئی اعلیٰ ہو, چاہے کوئی امیر ہو, چاہے کوئی غریب ہو, جس کا مال ہے وہ اس کا مال ہے, اس کی امانت ہے, آپ اس میں خیانت نہیں کر سکتے. اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھے کبھی بھی. اور جو باطل طریقہ ہے مال حاصل کرنے کا, وہ باطل ہی رہے گا, وہ کبھی آپ کے کہنے سے جائز نہیں بن جائے گا. اور دوسری بات, کبھی جھوٹی قسم نہ اٹھائیں مالوں کو بیچنے کے لیے, یعنی جو صحیح بات ہے وہ بتا دیں. جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا بہت بڑا گناہ ہے اصل میں, یہ تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا. رسول اکرم نے کیا فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسم کھائے تو جب وہ اللہ سے ملے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غضبناک ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. تو وہ لوگ اصل میں غلط باتیں پھیلاتے تھے، غلط فتوے دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے یا اس کی غلط تعویل کرتے تھے اور غلط فتویٰ دیتے تھے، اور اس کے بدلے وہ دنیا کا مال حاصل کرتے تھے، یا کسی سے کوئی چیز آریتن لیتے تھے اور پھر مکر جاتے تھے کہ اچھا ہم نے تو لی ہی نہیں تھی آپ سے چیز، قسم اٹھا لیتے تھے، یعنی بددیانتی کی جتنی قسمیں تھی وہ سب کرتے تھے۔ تو قرآن میں جہاں پر بھی ایسی آیات آئی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، یا ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، یا ان پر غضبناک ہوگا، یا انہیں پاک نہیں کرے گا، تو ایسے گناہ یقیناً کبیرہ گناہ ہوا کرتے ہیں۔ اور کبیرہ گناہ جب تک آپ لوگوں کا حق ادا نہ کر دیں اور اللہ سے معافی نہ مانگے تب تک اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے کون ہوں گے؟ جو تقوی والے تھے، جنہوں نے کبھی کسی کو دھوکا نہیں دیا، یا اگر ان سے غلطی ہو بھی گئی تو اللہ سے فوراً معافی مانگ لی اور بندوں سے بھی معافی مانگ لی اور ان کے حق ان کو ادا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام خرابیوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں حقداروں کا حق دینے والا بنائے، اور ہمیں امانت میں خیانت سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ محفوظ رکھے، اور ہمیشہ ہم کو امانتوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والا بنائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم